سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. آج کی ہماری یہ مجلس، یہ دارالعلوم کے تعلیمی سال کے اختتام پر، سال بھر کی جو تعلیمی تربیتی خدمات ہیں ان کا ایک نقشہ اپنے معاملین کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور اس سال مدرسے سے جو طلبا فراغت حاصل کر رہے ہیں ان کے اعزاز و اکرام کے لیے منعقد کی ہے، انعقاد مجلس کا جو مقصد تھا وہ اب تک کی کارروائی کے نتیجے میں آپ کے سامنے آ چکا، فارغ ہونے والوں کی دستاربندی بھی ہوئی اور ان حاضرین اور افراد اور سب کو اسناد بھی تقسیم کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے کی جو کارگزاری ہے عملی شکل میں آپ کے سامنے آئی، جو مقصد ہے وہ حاصل ہو چکا، لیکن عام طور پر اسی مناسبت سے کچھ دین کی باتیں بھی لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور یہی آخری جو مقصد ہے اسی کے لیے یہ مجھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پاکیزہ ارشاد ترمذی شریف کے اندر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اسی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کروں گا. ہمارے یہاں تو جنوبی گجرات میں تو 12 بجتے ہی سب ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر 12 بجنے کے بعد کوئی سننے کے موڈ میں زیادہ ہوتا نہیں. ابھی ہمارے عزیز مولوی خالد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 12:15 بجے، کہا نہیں یہاں تو لوگ تیار ہو کر 2 بجے تک سننے کے لیے آتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے میرا پیچھے کرنے کے لیے کہا ہے یا واقعہ ہے، اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس پاکیزہ ارشاد میں ایمان کامل کی چار نشانیاں، چار علامتیں ہمیں بتائی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من آتا للہ، جس نے مال دیا اللہ کے پاس، جو خرچ کیا وہ اللہ کے پاس، وہ منع اللہ اور مال نہیں لیا خرچ کرنے سے باندھ رہا روکا وہ بھی اللہ ہی کے بعد. وہ حب اللہ کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا وہ بھی اللہ ہی کے واسطے. وہ اب غضب اللہ اور کسی کے ساتھ بغض اور عداوت کا معاملہ کیا وہ بھی اللہ ہی کے واسطے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد استکمل ایمانا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر. گویا اپنے ارشاد کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے. پہلے دو چیزیں منع اللہ و منع اللہ کہ مال خرچ کیا وہ بھی اللہ کے واسطے اور خرچ کرنے سے باندھ رہا نہیں کیا وہ بھی اللہ ہی کے واسطے. مال جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں. بعض شکلیں تو وہ ہیں جن کے متعلق ہر کس و ناکس یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے واسطے. آدمی صدقہ اور خیرات کے طور پر, غربا اور مساکین کی امداد کے طور پر, بیواؤں اور یتیموں مسکینوں کے تعاون کے طور پر جو مال خرچ کرتا ہے, آج دنیا جانتی ہے کہ یہ صدقہ خیرات کی مد میں کی جانے والی یہ رقمیں اللہ کے واسطے ہیں, شرطے کہ اس میں کوئی بدنیتی شامل نہ ہو. یہ جو عمل ہے اس کے متعلق تو ہر آدمی یہی سمجھتا ہے, لیکن خرچ کرنے کے اور بھی ٹھکانے ہیں. اس کے متعلق بہت سی مرتبہ خرچ کرنے والے کے ذہن میں نہیں آتا کہ اس میں اللہ کے واسطے خرچ کرنے کی شکل کیسے اختیار کی جائے. مثلاً اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا, ہمیں بھوک لگی ہے کھانے کے لیے پیسہ خرچ کیا خرید کر کھلایا کھانا, اپنے لباس کے لیے پیسہ خرچ کرنا, اپنے گھر والوں اپنے اہل عیال ان کے کھانے پینے ان کی ضروریات پر ان کے لباس پر یہ جو خرچ کیا جاتا ہے, اپنے ماتحتوں پر اپنے خدام اور جو ماتحت ہیں ان کی ضروریات کے لیے ان کو کھلانا پلانے کے لیے جو خرچ کیا جائے گا اس میں اللہ کے واسطے خرچ کرنے کا پہلو کیسے ہوگا یہ بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نیت کے نام سے جو ایک عجیب و غریب نسخہ عطا فرمایا ہے وہ ایک ایسا پارس ہے جو لوہے کو سونا بنانے کا کام کرتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں اور اسی کے نتیجے میں ہمارے سارے کام جو ہیں جن کو ہم بظاہر دنیا کے کام سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آج اسی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حکیم امت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا میں صرف زاویہ نگاہ دشتی کون جس کو گجراتی میں کہتے ہیں اسی کا فرق ہے. ہم ذرا اپنے سوچ کو بدل دیں تو دنیا ہی دین بن جاتی ہے, اور اگر سوچ میں تبدیلی آ جائے گی تو خالص دینی امور جو ہے وہ بھی دنیا بن جاتی ہے. اگر ہماری نیتوں میں فرق آ گیا اللہ کے واسطے اپنی جان کو دشمن کے مقابلے میں قربان کر دینا اور مال کو نیکی کے راستوں میں خرچ کرنا اور اسی طریقے سے قرآن کی دین کی علمی اعتبار سے خدمات کرنا یہ دنیا بن جاتا ہے اور آدمی کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خالص دینی کا, لیکن جہاں نیتوں میں فرق آ گیا اس کی وجہ سے یہ خالص دینی کام بھی دنیا اور ایسے کے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اور نیت اگر ٹھیک ہو گئی تو ہم خالص دنیا کے امور سمجھتے ہیں, اپنی ضرورتوں کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا گویا ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن یہی اللہ کے واسطے ہونے والا عمل ہو کر کے اللہ کی رضا کا ذریعہ اور دین بن جاتا ہے. یہ جو اپنے لیے خرچ کیا جاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ آدمی کا اپنی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی اپنی ذات کے حق کو ادا کرنا ہے. یہ ہمارا جسم جو ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. بقول حضرت مولانا شاہ بدر الحق صاحب ردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے, یہ سرکاری مشین ہے, ہم مالک نہیں ہیں. ہمیں استعمال کے لیے دی گئی ہے, ہمیں تو اس کی حفاظت کرنی ہے اور حفاظت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے, بیوی بچے, وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, امانت. ہمارا جسم ہمارے پاس امانت, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہماری زبان, ہمارا ہر ہر عضو اللہ تعالیٰ کی امانت. مال جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی امانت. اسی لیے دیکھو کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انا للہ کے بعد دعا پڑھوائی گئی, انا للہ ما آتا ولہ ما آخر. اللہ ہی کا تھا جو اس نے دیا اور اسی کا ہے جو اس نے لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا قصہ ام سلیم کا, ان کے چھوٹے بھائی تھے اللہ کی بھائی, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, تو ایمان سے چھوٹے بچے تھے, بیمار تھے. اسی بیماری کی حالت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں سفر میں گئے, سفر سے جب واپس آئے تو آدمی کا بیٹا جب بیمار ہو کسی ضرورت کی وجہ سے جاوے گی سفر میں, تو اس کے دل و دماغ پر وہی سوال رہتا ہے تو اس کی کیا کہیے. تو گھر میں جب داخل ہوئے آدمی پہلا سوال یہ کیا کہ بچے کا کیا حال, اس کا مزاج کیسا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے سے زیادہ سکون ہے, کیونکہ تولیہ تھا کہ پہلے ظاہر زندہ تھا, بیمار تھا, تو تکلیف تھی, اب تو انتقال کر چکا ہوں, ان کو بتا ہی نہیں کہ انتقال ہو گیا, ان کو یہ جانتی ہے کہ پہلے سے زیادہ سکون ہے. یہ جو سمجھے کہ ٹھیک ہے کھانا دیا, پھر لیٹ ہو گئے, ان کے ساتھ محبت بھی ہوئی, پھر جب صبح ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ بچے کے لیے تجدید و تدفین کا انتظام کرو. جب یہ سنا ان کی طبیعت پر ایک چوٹ لگی, انہیں آتا آتی مجھے اس سے اتنا باخبر نہیں کیا گیا, لیکن تجدید و تدفین کا انتظام کرو. اس سے پہلے ایک بات انہوں نے ایک سوال کیا کہ کوئی آدمی اگر آپ کے پاس اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھے اور وہ امانت رکھنے والا اپنی چیز کا آپ سے مطالبہ کرے, کیا آپ ناراض ہوں گے؟ اس میں ناراض ہونا کیا ناراض رکھتا ہے, اس کی چیز تھی, وہ مانگ رہا ہے, ہمیں خوشی سے اس کو واپس کرنا چاہیے, امانت تھی. تو اس پر انہوں نے عرض کیا یہ بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا, جس کی امانت تھی اس نے اپنی امانت واپس لے لی. اس کی بات نہیں بتا ہے, گویا ہر چیز ہمارے پاس امانت, یہ بال بچے جو ہیں وہ بھی امانت, ہماری ذات جو ہے وہ بھی اللہ کی امانت, اور اس کی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے, اللہ نے حقوق رکھے. ہم کھانا کھائیں گے اصل تو ضرورت اسی کی ہے کہ ویسے تو کھانا ہمیں کھانا ہی ہے, جب بھوک لگے گی تقاضا ہوگا, طبیعت کھانے کی طرح متوجہ ہوگی, اس وقت ذرا یہ تصور کر لیں کہ ہم کھانا کھا کر کے اپنے جسم کا حق ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا. اگر اس نیت سے ہم کھائیں گے تو ہمارا یہ کھانا ہمارے حق میں کیا بن جائے گا, بات بن جائے گا, اللہ کے حکم کا پورا کرنے کا ذریعہ بنے گا. بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرایا تھا, عقد مواخات کرایا, دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو ظاہر حضرات صحابہ उस रिश्ते और कुवत का कितना लिहाज करेंगे। दोनों एक दूसरे के पास इसी रिश्ते की बुनियाद पर आते जाते थे और वह एक दूसरे का ख्याल रखते। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा अपने भाई हजरत मुदर्रा रजी अल्लाह तआला की खबर की के लिए उनके घर तशरीफ ले गए। ये उस वक्त का वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात मौजूद आपकी वफात भी हुई। हजरत सलमान जब गए घर तो देखा कि हमें डर था हजरत मुदर्रा रजी अल्लाह तआला की जो अहलिया थी वो मैले कुचेले लिबास थी, क्योंकि शरीयत ने यह तालीम दी है कि शौहर अगर घर पर मौजूद है सफर में नहीं है तो औरत को अच्छे लिबास में रहना चाहिए ताकि उसको देख कर शौहर का जी खुश हो। तो उनको मैले कुचेले लिबास में देख कर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने पूछा क्या बात। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आपके भाई अब तक दर्द नहीं, उनको तो दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो दिन भर रोजा रखते हैं और रात भर इबादत में मशगूल रहते हैं, मेरी तरफ उनका कोई उनकी कोई तवज्जो नहीं है। समझ गए हजरत अब्दुल्लाह कहीं बाहर गए हुए थे, जब वापस आए तो देखा हजरत सलमान आए हुए हैं और आप किसी का इलाज किया, उनके खाना वगैरह तैयार कराया बाकायदा और दस्तरखान बिछा कर उनके उनसे दरखास्त करके आइए खाना खाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाकायदा किताबुल अक़वा में मेहमान के लिए खाने का इंतजाम करना उस बाप के माता की रिवायत को बयान किया है और हजरत गंगोजी रहमतुल्लाह ने वो एहतमाम वाली सूरत को इस तरह साबित किया है कि खुद तो रोजे से थे और उसके बावजूद जैसा भी खाना तैयार कराया हो ये खुद दलील लगाई थी एहतमाम। आमतौर पर घर में जब शौहर का रोजा और बीवी भले रोजे से न हो कभी खाने पीने का कोई खास एहतमाम किया नहीं जाता। खैर तो बाहर उनको कहा बैठ जाइए। हजरत सलमान ने कहा आप क्या कहा मेरा तो रोजा खाने मैं नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम जो है मेरे साथ शरीक न हो। उठा दिया रोजा तो रोवाया होगा। वैसे इसी से हमारे फुखाने में मसला निकाला कि किसी का नफल रोजा हो और मेहमान या मेजबान का इकरार हो, मेहमान का इकरार यह हो कि जब तक मेजबान मेरे साथ खाने में शरीक नहीं होगा वहां तक मैं खाऊंगा नहीं, तो मेजबान को चाहिए कि नफल रोजा तोड़ दे बाद में उसकी सजा करो। या यह है कि मेजबान ने खाना तैयार किया अब मेहमान का रोजा मेहमान का मेरा तो रोजा मेजबान का भी खाना पड़ेगा उसको चाहिए कि रोजा तोड़ दो। नफल रोजा तोड़ने के जो आधार बतलाए गए हिजा में है अब करूँ लिजैर बंदी के मेहमानी जो है वो मेजबान के हक में भी और मेहमान के हक में भी रोजा तोड़ने के लिए उदरबंद की है। दोबारा उठाया खिलाया। उसके बाद जब रात हुई तो हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने बिस्तर तैयार किया और हजरत सलमान से कहा था आराम कर कहा आप तो नमाज नहीं हम भी करो। उनको भी सुलाया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उठना कहा करें अभी लेटो। रात का जब आखिरी एक तिहाई हिस्सा बाकी रह गया तो फिर हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला ने पूछे हजरत अबू दर्दा से कहा आप फिर वो इबादत में मशगूल रहे रात के आखिरी तिहाई में। अब सुबह को जब वापस जाने लगे तो उन्होंने हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक बात कही इन लिरब्बे का अलैक हक्कन व इन लिनफ्से का अलैक हक्कन व इन लिअहले का अलैक हक्कन फाते कुल ज़ी हक्किन हक्कहु। तुम्हारे परवरदिगार का भी तुम पर हक है और तुम्हारी जात का भी तुम पर हक है और तुम्हारे घर वालों का तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है और हर हकदार का हक अदा करो। उसके बाद तशरीफ ले गए। ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया हुजूर मौजूद थे। तो बुखारी शरीफ में है ये पूरी रिवायत। ये सुनकर नबी करीम साहब ने फरमाया सदा का सम्मान सलमान ने बिल्कुल सही बात कही। बोला हमें चाहिए اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں وہ حقوق سے آگاہ کر کے اس بات کی طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے, کسی کی حق تلفی نہ ہو. اسی لیے کسی ایک کے خاطر جو ہے دوسرے کے معاملے میں اگر حق تلفی ہوتی ہو تو اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ماں باپ کی, اب وہ ماں باپ کی وجہ سے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اپنی جگہ ہو, لیکن اس کے نتیجے میں بیویوں کے حقوق کو ضائع کرنا یا پھر بیوی کی محبت سے ایسا آدمی کا جو ہے مغلوب ہو جانا کہ وہ ماں باپ کی طرف سے غفلت برت, دونوں میں سے کسی کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ صدو کا ایک رسالہ ہے تعدیل حقوق والدین, رشتے زیور کے جو ہے نویں حصے کا باقاعدہ ایک جلد بنایا گیا ہے, اسی موضوع پر تفصیل سے حضرت نے لکھا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا تاکہ وہ جسم صحیح طریقے سے اپنا کام کرتا رہے, یہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بھی اس کاموں میں گھر والوں کو ضرورت نہیں کرنا. بخاری ہی میں دوسرا واقعہ موجود ہے, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صاحب, ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی بڑے جلیل القدر صاحب, روایات کے باب میں جن حضرات صحابہ سے بکثرت روایتیں منقول ہیں, جن کو حضرات محدثین کی اصطلاح میں مکثرین کہا جاتا ہے, ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. حضرت عمر بن عاص نے حضرت عبداللہ کا نکاح کرا دیا. نکاح کے بعد کچھ مدت کے بعد انہوں نے اپنی بیوی اپنی بہو سے بیٹے کی بیوی سے پوچھا بیٹے کے متعلق کیا حال ہے, اس سے یہ معلوم ہوا کہ باپ اب بیٹے کا نکاح کرا دینا, اس کے بعد اس کو اس بات کو بھی دیکھنا ہے, خیال رکھنا ہے کہ بیٹا بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر رہا ہے یا نہیں. جب بہو سے پوچھا تو بہو نے کہا کہ ان کو تو ان کے اوپر تو عبادت کا غلبہ ہے, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر نماز میں مشغول رہتے ہیں, دنیا کی طرف ان کو التفات نہیں. سمجھ گئے کہ بیوی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر, سوچا ٹھیک ہو جائیں گے. ایک مدت کے بعد پھر دوبارہ پوچھا, پھر یہی حال پایا, تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سارا حال بیان کر دیا. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں باپ براہ راست بیٹے سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو دوسرے بڑوں کو بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. یہاں پر بھی اس موضوع پر براہ راست سے گفتگو کرنا حضرت عمر بن عاص نے مناسب نہ سمجھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پیش کر دی. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کے یہاں تشریف لے گئے اسی سلسلے میں, اور اسی میں آتا ہے جب وہ تشریف لائے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے تکیہ پیش کیا, آپ نے ان کا سہارا لیا, گفتگو ہوئی. اور اسی میں بخاری میں واقعہ ہے اور مختلف الفاظ کے واقعہ بخاری میں نقل کیا گیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے پوچھا, عالم خبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل, کیا مجھے اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی کہ تم رات دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خود ہی اس روایت میں راوی ہیں, فرماتے ہیں فقط تو بس بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول صحیح آپ کو اطلاع دی ہوئی ہے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ایسا مت کر. آگے فرماتے ہیں سوم وافتی ونم وقم, کہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو, مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں افطار کرو, اور سو بھی رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کرو اور کچھ حصے میں جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے نماز کے واسطے کھڑے بھی ہو جاؤ. آگے حکم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا,
पूछे پوچھے گا کہ یہ زنا کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ ایک سال پہلے؟ نہیں، ایک سال پہلے کہاں پڑے تھے؟ اب یہ جو ہے لا محالہ، اب اگر یہ گواہی اللہ کے واسطے ہو، اگر میں شکل بیان کی گئی وہ اتنے دور رہتے ہیں کہ آپ کی تک پہنچتے ہو ان کو اتنی مدت رکھ سکتے ہیں تو وہ تو بات کا ایسا نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر ان کی یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ یہ گواہی نسبت اللہ نہیں ہے. اگر اللہ واسطے ہوتی تو پہلے ہی نہیں آ جاتے. بھائی ایک سال تک تو کسی وجہ سے چھپائے رکھا، آج کل اس کے ساتھ معاملہ منسلک ہو گیا، یہ گواہ میدان میں آئے. بات تو جھوٹ نہیں ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے جو جذبہ ابھر رہا ہے تو اس کی دشمنا ہوتا اللہ واسطے کا نہیں. اللہ واسطے کا ہوتا تو کب سے آتا ہے؟ یہ دیکھ مثال دیکھ، مسائل میں باقاعدہ ان چیزوں کا پورا لحاظ کیا گیا. حدود شاہی سزائیں جن کے حقوق اللہ ہیں ان میں بھی ان ساری چیزوں کو محدود رکھا گیا. تو بہر آدمی یاد کر رہا تھا کہ بہو راہ سب سے بہا، یہ احتساب کے الفاظ حدیث کے اندر آپ کے ایمان خان لیلۃ القدر ایمان و احتساب، من صام رمضان ایمان و احتساب. جو لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور احتساب، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب. یہ احتساب کا لفظ بڑا اہمیت رکھتا ہے. یہی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مومن کا ہر کام اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، اپنے مقصد کے واسطے نہیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اذا انفق الرجل نفقة فهو ينتصفها. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی مال خرچ کرے گا اور اس مال کو خرچ کرنے میں اس کی نیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی. اور یہ ضرور سب تو نفقہ دے گا، گھر والوں کو کھلائے گا، تو وہ بھی اس کے حق میں کیا کہلائے گا؟ صدقہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو، اور اس بیماری میں ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید میں چل بسوں گا. ان کے پاس بہت سارا مال، اولاد ایک بیٹی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں، میں میری اولاد ایک بیٹی ہے، وہ بھی ماشاء اللہ صاحب وسعت ہے، میں اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر جاؤں. ہم نے اجازت نہیں پورا مال، اگر دو تہائی تو دو تہائی آدھا آدھا نہیں، ایک تہائی ایک تہائی کو خرچ کر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو شریعت نے ایک تہائی مال موت کے وقت کا وصیت کے طور پر، حالانکہ یہ پورے مال کا مال ہے، لیکن اب جب موت کا وقت آیا نا تو موت کا وقت قریب آنے پر اب وصیت کر جا رہا ہے، تو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو یہ مال تو میرے کام کا رہے گا نہیں. اگر جو ہے جذبہ خرچ کا ہی ہوگا تو زندگی میں نہ خرچ کرتا. اب جب کہ ورثا کے ہاتھ میں جانے والا ہے، اب ان کو جذبہ ہو گیا اور کہنے جا رہا ہے کہ پورا مال مجھے اب پورا مال ہم نہیں دے سکتے مجھے. تم کو جب ضرورت تھی تم تندرست تھے اور تم محتاج تھے، تم کو ہر وقت خیال تھا کہ مجھے اس مال اس وقت پورا بھی خرچ کر دے پورا مسجد دے دیتے شریعت نے ٹھیک کر. لیکن اب جبکہ تمہیں یہ خیال ہونے لگا کہ اب تمہیں مرنے جا رہا، موت سب پر کڑی ہے، حالت جو ہے وہ نظام آ چکا اور وصیت اب کرنا یہ کر یہ تو گیا ہوا سب کے حق کو مارنے کی کوشش کہ ایک تہائی بھائی اس سے زیادہ کی اجازت. اور وہ کھانے تو لکھا ہے کہ ایک تہائی سے کم کی وصیت کرے، تاکہ وہ جو جتنی کم کی وصیت کی نا، مثلا اس کے ماں کا ایک تہائی جو ہے وہ پانچ لاکھ ہے، تو پورے پانچ لاکھ کی وصیت نہ کر جائے بلکہ وہ دو لاکھ کی کرے، تین لاکھ دو لاکھ چھوڑ دو، وہ اس کا احسان ہوگا اس کے اوپر ورثہ. اس لیے کہ باقی کی تو وصیت کرنا چاہتا تو بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ دی اجازت پھر بھی اس پر اس نے کمی کر دی. یہ اسی لیے فقہا پورے اختیار سے کم کی وصیت کو مستحب ہے. उन्हें इतना उसने छोड़ा किसके लिए वो रसा का स्थान कहां है लेकिन शरीयत की इजाजत के बावजूद गुंजाई क्षमता है तो मना नहीं ऐसा कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फरमाया एक तिहाई और वो भी बहुत ज्यादा है इनका तुम अपने आओ वो रसा को मादार छोड़ करके जाओ ये बेहतर है बनस्पत इसके कि वो लोगों के सामने हाथ फैला फिर तुम जो कुछ करो इनका का लन तुम से का नफा का तब तभी बिहार अल्लाह इल्ला वजीर का बिहार तुम जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उस पर तुमको अल्लाह की तरफ से अजर हत्ता अल्लुकमल हत्ता मा तजअलो की थी मां यहां तक कि वो लुकमा जो तुम उठाकर अपनी बीवी के मुंह में दो उस पर भी तुमको क्या मिलेगा अजर मिलेगा लेकिन वो काम के लिए होना चाहिए तब तभी ऐसा गाय कि बीवी के मुंह में लुकमा तो देना है लेकिन वहां अपनी शहवत नानी मकसूद नहीं है अल्लाह ताला ने उसका अदा करने का हुक्म दिया उसका दिल राजी रखने का हुक्म दिया इस नियत से करोगे तो इस पर भी तुमको क्या मिलेगा तो खारिश थी बड़ा अपनी बीवी के मुंह में जो रुकमा लोगे उस पर भी तुमको सवाल नहीं शरीयत ये किए हुकूक की अदायगी के मामले में कैसी ताकीद कर रहा हमारा आप भी समझते हैं कि घर में जो खर्च करते हैं उस पर सवाब नहीं मिलेगा कहीं मस्जिद में देंगे मदरसे में देंगे तो सवाब मिलेगा मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरहम तसद्दक बिहा अला मिस्कीन के एक दिरहम वो है जिसका तुमने सत्कार किया इसके ऊपर किसी मिस्कीन गरीब के ऊपर दिरहम अनफक्ता हो दिरहम अनफक्ता हो अला मिस्कीन किसी गरीब के ऊपर खर्च किया और दिरहम अनफक्ता हो फिर अकबर और एक दिरहम वो है जिसको तुमने गुलाम को आजाद करने में खर्च किया और दिरहम पहला दिरहम और अनपक्तों की सभी लिया अल्लाह के रास्ते में एक दिरहम खर्च किया एक दिरहम किसी गुलाम का आजाद करने में खर्च किया वह दिरहम तसद्दक पर बिहारा मिस्कीन और एक दिरहम वह है जो किसी गरीब को सत्ते के तौर पर दिया वह दिरहम अनपक्त हो अला अहल और वो दिरहम एक दिरहम वह है जो घर वालों पर खर्च किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर वालों पर जो खर्च किया उसमें सबसे ज्यादा सवाब हम और आप कभी समझ रहे हैं कोई अल्लाह के रास्ते में कर क्या उसमें सवाब ज्यादा मिलेगा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है उसमें फरमाते हैं घर वालों पर जो खर्च किया गया उसमें सवाब मालूम हुआ कि ये सारे हुकूक जो अल्लाह ताला ने हम पर रखे हमें अपनी तरबियत करने की जरूरत है आज अपनी तरबियत की तरफ से हमने अपने आप को काफी बनाया हमें अपने हर काम की बुजुर्गों की खिदमत में जब हाजिरी देते हैं तो हर हर चीज के लिए बाकायदा क्या नियत करनी चाहिए निकाह कैसा निकाह निकाह हो रहा है हमारे आकाश का माहौल था तो भाई निकाह करने वाले को बतला दे ये तुम निकाह करने जा रहे हो क्या नियत करते हो बताओ नियत ये करनी चाहिए हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है मैं तुम ऐसी औरत के साथ निकाह करो जो खूब बच्चे देने वाली मोहब्बत करने वाली हो तुम्हारी कसरत पर मैं फखर हुजूर खुशनुदी के जरिए से हासिल करूँ निकाह को हदीस में जो है निकाह और शर्मगाह की हिफाजत का दर्जा कंडो अकत बसा वाहन फल ये अदत ने मसूद की है बुखारी शरीफ जो भी आपके सामने खुद पे निकाह में पड़ी गई उसमें तो ये भी नहीं है तो कभी ये निकाह इसलिए कर रहा हूँ अल्लाह ताला उस वजह से मेरी शर्मगाह की हिफाजत करे मेरी निगाहें ऊंची हों तो ये सारी नियतें करे तो उस सूरत के अंदर ये होगा कि वह ये निकाह वाकई जो है तुम्हारे लिए उन्हीं मकासिद की एक किया जाए आजकल तो हम सारे काम कर नमाज जैसी नमाज नहीं में हमारी जीवित का इस्तेमाल नहीं हमने अपने आप को इतना गफलत में डाल दिया कि जो खालिश इबादत है उन खालिश इबादतों में भी ہم نیتوں کا اہتمام کرتے نہیں ہے. مثل روزمرہ کے کام میں وہاں کیا حال ہو, حضرات صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کھانے پینے سونے تک میں اس بات کا اہتمام کرتے. بخاری شریف میں روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کا حاکم بنا کر, ایک کو یمن کے زیری حصے کا اور ایک کو بالائی حصے کا حاکم بنا کر کے بھیجا, اور بھیجتے وقت اس نصیحتیں بھی فرمائی کہ سرا والا سرا بس شرا والا تمب سرا, اور پھر یہ بھی تاکید کی آپس میں دوسرے کا خیال. حضور کی اس تاکید کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنے علاقے کے دورے پر نکلتا تھا اور دوسرے کا علاقہ قریب آتا تھا تو وہ اس کی ملاقات کے لیے چلا جاتا تھا تاکہ دوستی کا عہد و پیمان اس کی تصدیق ہو. دوستی کے اسی سے تعلقات میں شریعت نے تعلقات کو بھی نبھانے کا حکم کیا, یا تو کسی کے ساتھ تعلق قائم مت کرو اور کرو تو پھر اس کا اس کو نبھاؤ, اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو. اور تعلقات کیسے نبھائے جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے سلا رہوں رشتے داری کے حقوق, تو حضور فرماتے ہیں جب مطلب لوگوں میں بدا گیا گویا اس کو پانی سے پودا ہوتا ہے نا, تو پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, پانی دیتے رہو گے تو وہ کیا رہے گا, سب سب تو شاندار رہے گا, تازہ رہے گا. پانی دینا بند کر دو گے تو سوکھ کر ختم ہو جائے. تعلق کی تعلق کو اور رشتے داری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پودے کے ساتھ تشکیل دی کہ اس کے حقوق ادا کرو گے, ملتے رہو گے, ذرا ہتھیار کا لین دین آنا جانا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, تعلق آپ کے رہے گا ورنہ خود بلا کر کے ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ جب محبت کا تعلق قائم ہوا تو اس کو نبھانے کا اہتمام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما کو اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اگر ان کا تو انتقال ہو چکا, لیکن ان کے انتقال کے بعد جو ہے کبھی کوئی بکری ذبح کرنے کی نوبت آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے لیے باقاعدہ گوشت بھیجا اور آپ کے ساتھ اس نے سلوک کی نمی نور میں مل رہے کیا حضرت عمر کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ بنانے کا معاملہ کیا جائے. تو میں تو یاد کرنا چاہتا تھا کہ محبت اور تعلقات کے بھی حقوق آج کل ہمارا ان چیزوں کی طرف بھی ہے, شریعت تو ورثی کی تعلیم دے تو ہمارا ان چیزوں کی طرف بھی جنگ نہیں ہے. تو حضرت معاذ اور حضرت موسیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنے علاقے کے دورے پر نکلتا تھا تو دوسرے کی رہائش گاہ جب قریب آتی تھی تو ان کے پاس پہنچ جاتا تھا خیر خیریت معلوم کر لیں, دوستی کا آپ کو پیمان تازہ ہو جائے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے علاقے کے دورے کے لیے نکلے, حضرت ابو موسیٰ کی رہائش گاہ قریب آئی پہنچے وہاں ان کی خیر خبر سے یاد کر لیتی وہاں جب پہنچے تو اسے میں تو اور چیزیں بھی ہیں, حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمار نے حضرت ابو موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارا قرآن پڑھنے کا کیا دستور ہے, کیونکہ دونوں قرآن میں سے دونوں حضور قرآن دونوں ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے خاص طور پر مقرر کیا تھا اور رائے صحابہ جو دوروں کا شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن پاک کی ایک مخصوص مقدار 24 گھنٹے میں کرتے ملتے رات دن میں پوری کر لیتا. تو حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا حضرت معاذ سے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تو اس کے جواب میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں رات کی ابتدائی حصے میں سوتا ہوں اور پھر آدھی رات کے بعد کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر اپنے قرآن کی اس مقدار کو پورا کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے جملہ کہا وہ آسے وہ نو متی کما آسے وہ کھاؤ متی کہ مجھے میں اپنی نیند میں بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ویسی ہی امید رکھتا ہوں جیسے نماز میں. ہم اور آپ نماز کی جب سے باندھیں گے کوئی بھی مسلمان تو نماز پڑھنے والے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے اس عمل پر اللہ تعالیٰ مجھے کیا دیں گے. کبھی سوتے وقت تو نہیں خیال آیا کہ میں یہ سو رہا ہوں اس پر بھی اللہ مجھے ثواب کی فکر کیوں نہیں سو. لیکن حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں سو رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کیا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سوتے وقت بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کا جو حق ہے میں اس کو کیا کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے اللہ کے صحابہ کا بڑا احسان کہ انہوں نے سارے مسائل کو واضح کر دیا. ہماری زندگی کے یہ تبلیغ امور پر ان کو بھی اگر ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے انجام دیں گے تو یہ سب ہمارے لیے کیا بچ جائے گا. اگر شاید اللہ تعالیٰ بظاہر سرکار پہ لکھا ہوتی کے حوالے سے آپ بی جی میں بھی واقعہ بیان کیا کہ وہاں پانی پت جو ہے ایک آدمی کے اوپر قبضہ کا مقدمہ اور وہ اس زمانے میں پانی پت کی جو کا دلا کرنا اور دونوں کے درمیان میں دریائے گمنا بہتا تھا. دریائے گمنا کا حال یہ ہے کہ تو بیانی نہ ہو تو خشک نیچے پڑتا ایسے چل کر اور جو تھوڑا بہت پانی ہوتا تھا وہاں کشتیاں ہوا کرتی تھی پیسہ آنا دے کر کے اس کنارے سے اس کنارے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن بارش کے زمانے میں جب اس میں پانی اور دریائی ہوتی تھی تو اس وقت کشتیاں بھی چل سکتی. ایک مرتبہ جس کے اوپر قبضہ کا مقدمہ تھا اس کی تاریخ کی کورٹ میں اس کو جانا تھا کرنا. جب آیا دریائے جمنا پر تو دیکھا دریا تو بریانی کے اوپر ہے. سب کشتی والوں سے ملا کہ بھائی مجھے لے جاؤ جتنا پیسہ جاؤ میرے اب آئے یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے جان کا خطرہ کہ بھائی میرے اوپر آج تو قبضہ کا مقدمہ ہے آج تاریخ ہے میں نہیں جاؤں گا تو میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. میں میرے خلاف فیصلہ ہوتا ہوگا ہم اپنی جان کو جھوٹوں میں کیوں ڈالے. بہت سب سے اور اس نے یہ ملا کر کہا سب سے لیکن کوئی تیار نہیں ہوا. اس کی اس پریشانی کو دیکھ کر ایک آدمی نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ میں ایک راستہ بتلا تھا میرا نام نہ لگا ایسا بتلانے والی ایک شرط لگا تو میرا نام مت لینا. وہاں اسی جمنا کے کنارے کے اوپر کھلا جگہ جھونپڑے میں ایک اللہ والے رہتے ہیں اپنے انہیں بچوں کے ساتھ جا کر ان کے سر ہو جائے. اب وہ پہنچ گیا ہوں اور کہا حضرت آج میرا مقدمہ ہے اور دریا کو جانے پر ہے کوئی بھی کشتی والا مجھے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت نے کہا میں کیا کروں کہ میں کوئی ہوتا ہوں کچھ تو تصدیق کرا دی. پیچھے پڑ گیا اور ایسا پیچھے پڑا کہ ان بزرگوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. تو کہا تھا دریا سے جا کر کہہ دے کہ مجھے ایسے آدمی نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی مجھے راستہ دے دے. وہ تو چلا گیا کام بھی ہو گیا اس کا لیکن یہ بیوی نے بھی یہ جملہ سن لیا تھا اس نے شور مچانا شروع کیا. حضرت شیخ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی بیویاں بھی ڈیڑھ ختم ہوتی ہیں کیونکہ وہ بیچارے اس فکر میں رہتے ہیں تو اس کا اس کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو. اس قوم کی خاصیت ہے اس سن پر ذرا اس کی رعایت کریں گے کہ اس پر زیادتی نہ ہونے پاؤ تو وہ سر چڑھ گئے تمہارا کہ وہ بھی ڈیڑھ ختم ہوتی ہے. ایسے تو حدیث کے اندر بھی اتالا ہے کہ یغن القلاب ویغلبهن اللعام کہ شریفوں پر یہ غالب آتی ہیں اور کمیاں ان پر غالب آتی ہیں. آج کل تو سبھی ماشاء اللہ شریف ہیں کوئی کمیاں نہیں. کیا دکھا رہی ہے کہ وہ تو چلا گیا ان بزرگ کی بیوی نے شور مچانا شروع کیا اور عام طور پر وہ تو ہم نے کافی بغیر کھائے ہوئے ایسے ہی جو ہے بھول کر ہاتھی بول رہا ہے تم جانے تیرا خدا. لیکن تو نے جو یہ کہا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی یہ اتنے سارے خطے کی دوڑ جو ہے اس میں لگتی لائن کہاں سے آئے گی. اور لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو ہم بزرگ اپنے ان کہتے تھے اور مجھے تو تمہیں سینا تمہیں کہا اللہ کی بندی میں نے کوئی دیر پر میں نے اس پہ جملہ کہا کہ بچے میرے ہیں تمہیں انکار نہیں نہیں اور وہ ایسی بیوی کے ساتھ ہو گئے کہ بس چپ ہونے کا نام نہیں لے. کسی بہت شور مچایا انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھ بچپن میں
ایک بات نہیں تھی ایک عالم کی زبان میں کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ نفس کے لیے نہیں ہوتا. اس کے بعد سے میں ہر کام اللہ ہی کی نیت سے کرتا تھا. کھانا بھی کھایا تو اسی نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے جس مقام ادا کر رہا ہوں. شادی کے بعد تیرے سے محبتیں بھی کی, تجھے خوب معلوم ہے کہ جب بھی کرتا تھا اپنی خواہش پورا کرنے کی نیت نہیں بلکہ تیرا حق ادا کرنے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت ہوا. تو شاد کے لیے نہیں ہوا. حدیث میں بھی یہ شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب صبح کو سلامتی کے ساتھ صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کی سلامتی پر اوپر ستار ضروری ہے. تاشتہ کی نماز جو پڑھے گا وہ پوری جو رکعت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرے وہ بھی صدقہ ہے, سبحان اللہ کہے وہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہے وہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہے وہ بھی صدقہ ہے, کسی کمزور آدمی کو سواری پر سوار کرا دے وہ بھی صدقہ ہے. اور یہ جملہ یہ بھی فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے وہ بھی صحابہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر. انہوں نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا وہ صدقہ کا, وہ اگر اپنے اس پانی کو غلط جگہ خرچ کرتا زنا میں استعمال کرتا تو گنہ گار ہوتا یا نہیں ہوتا. اپنا کو گناہ سے بچانے کے لیے اگر یہ کر رہا ہے تو یہ بھی بارہ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو منع آتا ملنا یہ جو خرچ کیا جاتا ہے آپ گھر کا سودا لاؤ تو ابھی دیجیے یہ نیت کر لیں گے تو یہ خرچ کرنا بھی کس کے لیے ہوگا اللہ. اور منع دینا نہ خرچ کرنے سے ہاتھ روکوں وہ بھی کیا ہے اللہ ہی کے واسطے. آج کل تو آپ جانتے ہی ہیں کسی کو دو پیسے مل جاتے ہیں تو یہ دیکھتا ہی نہیں کہ میں کہاں خرچ کرتا ہوں. عام طور پر اللہ کی اس نعمت کے ملنے کے بعد اس کے ذریعے سے جتنی اللہ کی زیادہ سے زیادہ نافرمانی کی جاتی ہے کسی اور چیز سے ان کی بھی کی جاتی ہے. بیاہ شادی کا موقع آیا رسم و رواج یہ اور غلط کاموں میں خرچ کرنا ان سب سے تو اپنے آپ کو روکنا ہی ہے لیکن رسم و رواج کے طور پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے واسطے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے شادیوں میں لوگ کھلاتے ہیں, ارے ولیمے کے نام سے کھلاتے ہیں. ولیمہ کی جگہ پر سنت ہے لیکن کسی سنت میں بھی نیت دوسری ہوگی تو سنت رہتی نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی لوگ یہاں کہیں ہوں گے میری برادری والے آج کل تو اچھے اچھے دیندار جو ہیں وہ یہی بات مانگے پر لوگ کیا کہیں. وہ لوگوں کی زبان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے تو سنت کی ادائیگی ایسی دعوت کو تو قبول کرنے کی تو وہاں بھی اجازت نہیں دیتی. پڑھ لیجیے مسئلہ کتابی کتابوں کو جہاں ولیمے کی سنت ہونے کی وجہ سے دعوت کو قبول کرنے کو اور جانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے جو کیا آئے نا ہمارے اناپ میں بھی. لیکن یہ اگر ریا کاری اور نمود کے لیے ہے تو اس میں جانے کی شریعت بھی اجازت دیتی. لیکن آج کل کی ساری دعوتیں تقریباً ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے لیکن اپنے دل سے پوچھ لیں. اس لیے یہ جو خرچ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا یہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہو اور اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف بھی. اور ایسے بھی قیامت کے روز جب سوال ہوگا ضروری حدیث میں آتا ہے لا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتى یصلى خمسین. آدمی کے قدم قیامت کے روز اللہ کے حضور سے اٹھیں گے نہیں یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق اس میں دو چیزیں یہ بھی ہے وان مال ہی مین ہی نہیں تو سب ان کو کیما مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں. آج کل ایک غلط فہمی کیا ہے لوگ کمانے کے اندر تو یہ سمجھتے ہیں کہ حلال طریقے اختیار کیے جائیں ان خرچہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے خرچہ کرنے کی ہمیں اجازت اپنی ضرورت میں بھی ضرورت سے زیادہ اگر خرچ کیا جس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں فضول خرچی یہ جائز نہیں. تو یہ جائز نہیں ہے تو حرام کام میں خرچ کرنے کی کام نہیں کرتے. بہرحال کہنا اور لینا روکنا اور خرچ کرنا دونوں اللہ کے واسطے ہو. اسی طرح محبت کا تعلق کسی کے ساتھ ہے تو وہ بھی اب جن لوگوں کے ساتھ محبت ہے والدین کی محبت اولاد کی محبت ضرورت ہے کہ ان محبتوں کو بھی اللہ کے لیے آدمی مشق ہے یہ فطری محبت ہی ہوتی ہے
لیکن جب کسی محبت کے تقاضے سے ہماری طبیعت ادھر آگے بڑھ رہی ہو تو اس وقت اس سے پہلے دن میں یہ سوچ رہے یہ میرا بیٹا ہے بچہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا حکم کیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو ہے رخسار کو بوسا دینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک مرتبہ ایک جہازی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت میں حاضر ہوا حضرت حسن یا حضرت حسین سے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو بوسا دیا تم اپنے اولادوں کو بوسا دیتے ہو جو بوسا بوسا دیتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے دل میں سے جذبہ رحم کو اللہ نے نکال دیا تو اس کا میرے پاس کیا ہے. بچے جو ہیں وہ تو جنت کے پھول ہیں. اسی لیے حضرت حسنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان بتایا میرے پھول اور پھولوں کو سنگھر جاتا ہے تو بچوں کو بھی سوچتے ہیں دیکھا ہوگا بچے کا گال ناک کے پاس الگ کرا دیے کہ سنگھر جائے پھول کو ناک کے گرا کے رکھے. ایسے بچوں کے رخسار کو اس کے پیشانی کو اس کے جسم کو ہم ناک کے ساتھ لگاتے ڈھونڈنے ہی تو باقاعدہ شریعت نے اس کو پھول سے اسی لیے تشریح کی. تو بہرحال اگر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے ایک تو طبیعت کا تقاضا لیکن طبیعت کے تقاضے سے کرنے سے پہلے ذرا ہم تھوڑی دیر رک جائیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہمیں اس کا اٹھا صورت میں یہی عمل کیا بن جائے گا دین بن جائے گا. محبت بھی ہو اللہ کے واسطے عداوت اور دشمناوٹ کو بھٹکائی کے لیے ہو اللہ کے لیے تو گویا اس صورت میں آدمی کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس باقیدہ ارشاد کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق